دل کو آؤ کر لے روشن، آؤ سیکھے دین کی باتیں، آؤ سیکھے دین کی باتیں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام دین کی باتیں لیے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دین کی باتیں لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بزرگوں کے مدنی چینل کا پروگرام ہے، اور ماشاء اللہ الکریم بزرگ اسلامی بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ عظمت والا، عزت والا، رفعت والا مہینہ رمضان شریف آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارا آج کا موضوع بھی اسی تعلق سے ہے۔
عزت اور عظمت والے ماہ رمضان کی آمد آمد ہے، اور اس کی آمد سے ہمیں کیا اہتمام کرنا چاہیے؟
ماشاءاللہ، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کا جو اہتمام فرمایا، اس کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے تصور میں لائیں نا، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ شعبان کا مہینہ اپنے اختتام کے قریب ہے، سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، اور صحابہ کو جمع کر کے نا ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ حدیث کی متعدد کتب میں اس خطبے کو ذکر کیا گیا، اور کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ مختلف کتابوں میں یہ مضمون موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یا ایہا الناس قد اضلکم شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلہ خیر من الف شہر۔ اے لوگو، تمہارے درمیان ایک عظمت والا مہینہ آنے والا ہے۔ یہ رمضان کے آنے سے پہلے آپ یوں کہیے کہ ایک استقبالیہ خطبہ تھا۔ ماہ رمضان کا استقبال یہ کئی جگہوں پر ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں ہوتا ہے۔ مساجد میں بعض اوقات استقبال ماہ رمضان کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، بعض اوقات اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ اہتمام ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین تو دیکھتے ہوں گے کہ مدنی مذاکرے میں کس انداز میں استقبال ماہ رمضان کے سلسلے ساتھ ساتھ جاری ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت کا تو ایک بڑا پیارا کلام بھی ہے، عجل عجل یا رمضان۔ تو یہ ایک انداز ہے استقبال ماہ رمضان کا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تمہارے درمیان ایک عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، ایک برکت والا مہینہ آ رہا ہے، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے۔
سبحان اللہ،
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو قرآن نے بات ذکر فرمائی۔ تو اس حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اس میں ایک ایسی رات بھی ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے فضائل بیان فرمائے۔ یہ ایک انداز ہوتا ہے سامنے والوں کو اس آنے والے مہینے کی تیاری کرنے کی طرف راغب کرنے کا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ان چیزوں کا ذکر فرمایا۔ جب ایسے تو بہت ساری باتیں اس خطبے میں ذکر کی گئیں، وہ سارا خطبہ تو میں بیان نہیں کروں گا۔ اس میں اس چیز کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں جو نفلی عبادت کی جائے گی اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کا ثواب فرض کے برابر دے گا، فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جائے گا، کئی ایک چیزیں اس میں ذکر کی گئیں۔ اچھا، اس کے بعد اس مہینے کے مختلف نام میرے آقا نے ذکر فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اچھا، ان میں سے ہر ایک چیز کے تحت جو ہے نا وہ کئی ایک باتیں ذکر کی گئی ہیں محدثین کی طرف سے بھی، اور بہت ساری باتیں ذکر کی جا سکتی ہیں۔ وصبر ثوابہ الجنہ، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جو ہے نا وہ ہے جنت۔ و شہر المواسات، یہ خیرخواہی اور ہمدردی اور بھائی چارے کا مہینہ ہے۔ رمضان شریف میں آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی اپنائیت رمضان کے مہینے میں نظر آتی ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے سلسلے، کہیں سحری بھجوائی جا رہی ہے، کہیں افطاری بھجوائی جا رہی ہے، کہیں افطاری کے نام پر بلوایا جا رہا ہے، کبھی مساجد میں روزہ افطار کروایا جا رہا ہے، مدارس میں روزہ افطار کروایا جا رہا ہے، بعض جگہوں پر اس سے ہٹ کر کئی اور طرح کے اہتمام ہوتے ہیں روزہ افطار کرانے کے تعلق سے۔
یعنی اس مہینے میں یہ کہ نیکیاں دے نال نال لوکاں نوں پیار محبت نال قریب ہی کیتا جا رہا ہے، وہ لوگ جڑے پورا سال آپس نہیں ملتے، ایک دوجے نال لین دین نہیں کرتے، اس مہینے خصوصی طور تے ایک دوجے نال رابطہ کرتے ہیں، تحفے بھیجتے ہیں۔
یزداد فیہ رزق المؤمن، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس میں تو ایسا ایسا انداز بھی بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ افطاری کا اہتمام کرنے والا، وہ جس کو افطار کرا رہا ہوتا ہے نا، تو یہ ذہن میں نہیں ہوتا کہ میں اس پر احسان کر رہا ہوں، بلکہ کوئی افطار اگر کرنے کے لیے آ جانا تو بعد میں کہتا ہے آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ کی بڑی مہربانی آپ تشریف لائے۔ تو یہ ایک محبت کا انداز ہوتا ہے اور پیار کا انداز ہوتا ہے، اور اس میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اچھا، مزید اگر آپ دیکھیں گے نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے افطار کرانے پر بھی اجر و ثواب کا ذکر کیا ہے،
ماشاءاللہ۔
اور افطار کرانے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جناب لمبا چوڑا اہتمام کریں گے تو افطار ہوگا، ہاں اگر کوئی سیر ہو کر کھانا کھلاتا ہے کسی کو، پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کی صورت کی جاتی ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر جو بات ارشاد فرمائی نا، جو کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے سیراب کرے گا۔
سبحان اللہ،
حوض سے مراد ہے حوض کوثر، اور حوض کوثر کا پانی کسی نے ایک مرتبہ پی لیا ہے نا، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر میں جب شدت کی گرمی ہوگی نا، اسے اس وقت بھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ داخل جنت ہو جائے۔ تو کئی ایک باتیں اس مہینے کے تعلق سے ذکر فرمائی گئیں، خاص طور پر اس کا اول، اس کا وسط، اس کا آخر۔ ہم کہتے ہیں نا پہلا عشرہ اس چیز کا، دوسرا عشرہ اس چیز کا، تیسرا عشرہ اس چیز کا، تو یہ عشرہ جو ہے نا، پہلے 10 دن اس چیز کے، دوسرے اس کے، تیسرے اس کے، یہ حدیث میں ذکر کیا گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہوا شہر اولہ رحمہ، یہ وہ مہینہ جس کا اول رحمت ہے، پہلے 10 دن عشرہ رحمت، و اوسطہ مغفرہ، اس کے جو درمیانی حصہ نا وہ مغفرت ہے، دوسرا عشرہ، دوسرے 10 دن مغفرت کا عشرہ، و آخرہ عتقم من النار، اور اس کا جو آخر ہے نا وہ ہے جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ تو یہ ساری چیزیں ذکر فرمائی گئیں۔ اچھا، ایک چیز میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ سب کی توجہ کے لیے عرض کروں گا، خاص طور پر میرے وہ بھائی جنہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وسعت عطا فرمائی ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے انڈر کام کرنے والی ایک تعداد ہوتی ہے،
صحیح ہے،
جی، آپ نارمل دکان پہ بھی چلے جائیں تو 2-3-4 افراد ملازم کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی بڑے ادارے میں جائیں گے تو 20-25-30 افراد کسی کے تحت کام کر رہے ہوں گے، آپ کسی مل آنر کی طرف اگر توجہ کرتے ہیں تو اس کے نیچے ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں اور بعض جگہ پہ ہزاروں افراد کام کر رہے ہیں۔
بے شک،
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، جس نے اپنے مملوک، مملوک سے ویسے تو مراد غلام ہے، غلامی کا دور آج کل نہیں ہے، علماء نے اس کے تحت یہ بات ذکر فرمائی کہ جو اپنے ماتحت پر، اپنے ملازم پر بھی تخفیف کرے، یہ فضیلت وہ بھی پالے گا، اپنے ماتحت پر جس نے نرمی کی۔ بعض اوقات 12 گھنٹے کا کام ہے،
بالکل
مشقت والا کام ہے، چلو ماہ رمضان آ رہا ہے، 12 گھنٹے نہیں تم 8 گھنٹے کام کرو، یہ اس کی طرف سے اجازت ہو جو اجازت دینے کا مجاز بھی ہے، 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਮੇਂ ਕੋ 2 ਘੰਟੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ. ਕਾਮ ਕੀ ਨੋਈਅਤ ਮੇਂ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਕਿ ਉਸਕੋ ਰੋਜ਼ੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋ, ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਸਕੂਨ ਇਤਮਿਨਾਨ ਸੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੇ ਔਰ ਕਾਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ. ਤੋ ਜਿਸ ਨੇ ਤਖਫੀਫ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਲ ਜਲਾਲਹੁ ਉਸੇ ਮੁਆਫ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ, ਮਗਫਿਰਤ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ ਔਰ ਉਸਕੋ ਜਹੰਨਮ ਸੇ ਨਿਜਾਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ.
ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ.
ਤੋ ਇਹ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੀ. ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਚਾਰ ਕਾਮੋ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਕਾਮ ਨਾ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੇਂ ਕਸਰਤ ਸੇ ਕਰਨਾ. ਉਨ ਚਾਰ ਕਾਮੋ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕਾਮ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈਂ, ਇਹ ਦੋ ਕਾਮ ਜੋ ਨਾ ਤੁਮੇ ਤੁਮਹਾਰੇ ਰੱਬ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਅਤਾ ਕਰੇਂਗੇ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਜੋ ਦੋ ਕਾਮ ਹੈ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਤੇ ਇਨ ਕੇ ਬਗੈਰ ਤੋ ਤੁਮਹਾਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕਾਮ ਜੋ ਤੁਮੇ ਤੁਮਹਾਰੇ ਰੱਬ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਅਤਾ ਕਰੇਂਗੇ, ਇਨ ਮੇਂ ਸੇ ਏਕ ਹੈ ਕਲਿਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕੀ ਕਸਰਤ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਲਾਹ, ਕਲਿਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕੀ ਕਸਰਤ. ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਆ ਗਿਆ ਇਸਤਿਗਫਾਰ, ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ. ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਵੀ ਕਹਾ ਤੋ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਹੈ. ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ ਕਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹੋਂ ਕੀ ਮੁਆਫੀ ਤਲਬ ਕਰਤਾ ਹੂੰ. ਇਸ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹਦੀਸ ਕੀ ਕਿਤਾਬੋਂ ਮੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਏ ਗਏ. ਇੱਕ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ ਰੱਬੀ ਮਿਨ ਕੁੱਲ ਜ਼ੰਬਿਨ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਗੁਨਾਹੋਂ ਕੀ ਮੁਆਫੀ ਤਲਬ ਕਰਤਾ ਹੂੰ. ਇੱਕ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਹੈ, ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ ਅੱਲਜ਼ੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇੱਲਾ ਹੁਵਾ ਵਾ ਅਤੂਬੁ ਇਲੈਹ. ਇਸ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਹੈ. ਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਦੋ ਕਾਮ ਵੋ ਹੈ ਜੋ ਤੁਮੇ ਤੁਮਹਾਰੇ ਰੱਬ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਅਤਾ ਕਰੇਂਗੇ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਕਾਮ ਵੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਕੇ ਬਗੈਰ ਤੁਮਹਾਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਵੋ ਦੋ ਕਾਮ ਕੌਣ ਸੇ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਕਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਲ ਜਲਾਲਹੁ ਸੇ ਜੰਨਤ ਕਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ. ਦੂਸਰਾ ਕਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਲ ਜਲਾਲਹੁ ਸੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹੋਂ ਕੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੋ, ਜਹੰਨਮ ਸੇ ਪਨਾਹ ਤਲਬ ਕਰੋ. ਜੰਨਤ ਮੰਗੋ, ਜਹੰਨਮ ਸੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗੋ. ਚਾਰ ਕਾਮ. ਚਾਹੇ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਕਾਮ ਜੋ ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਨੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਾਰ ਕੀ ਤਸਬੀਹ ਹੋਗੀ ਤੋ ਇਹ ਕਾਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ.
ਸਹੀ ਹੈ.
ਫਿਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਕਸਰਤ ਕਰੋ. ਆਪ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਾਮ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲੱਲਾਹ ਕਾ ਵਿਰਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕਾਮ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕਾਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਜਹੰਨਮ ਸੇ ਨਿਜਾਤ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇ. ਕਾਮ ਕੀਏ ਜਾ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਇਫਤਾਰ ਕੇ ਵਕਤ ਇਹ ਚਾਰੋ ਕਾਮ ਕੀਏ ਜਾ ਸਕਤੇ ਹੈ. ਦਸਤਰਖਾਨ ਸਜਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਘਰ ਕੇ ਅਫਰਾਦ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈਂ, ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕਰਨਾ, ਆਪ 20 ਮਰਤਬਾ, 25 ਮਰਤਬਾ, 30 ਮਰਤਬਾ ਕਲਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਤਨੀ ਮਰਤਬਾ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਕਾਮ ਅਗਲੇ ਵੀ ਸਾਥ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇ, ਜਹੰਨਮ ਸੇ ਨਿਜਾਤ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇ. ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਲ ਜਲਾਲਹੁ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਛਮਾ ਛਮ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ. ਰਹਿਮਤ ਹੱਕ ਬਹਾ ਨਮੀ ਜੋਇਤ, ਰਹਿਮਤ ਹੱਕ ਬਹਾਨਾ ਮੀ ਜੋਇਤ. ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਲ ਜਲਾਲਹੁ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਜੋ ਨਾ ਇਹ ਕੀਮਤ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਤੋ ਬਹਾਨਾ ਕਿਸੀ ਨਾ ਕਿਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇਂ ਬੰਦੇ ਕੀ ਮਗਫਿਰਤ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਲ ਜਲਾਲਹੁ ਮਾਹਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਖੈਰ ਸੇ ਆਫੀਅਤ ਸੇ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਮਾਹਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੇਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੇ ਕੀ ਵੀ ਤੋਫੀਕ ਮੁਯਸਰ ਆਏ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਆਫੀਅਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਜ਼ੋਕ ਸ਼ੋਕ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋ. ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਸੇ ਹਿੱਸਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ.
ਮਾਹਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਕੀਆਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਰ ਵ ਸਵਾਬ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੋ ਅਗਰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵੈਸੇ ਤੋ ਕਈ ਇਬਾਦਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਇਬਾਦਤਾਂ ਵੋ ਹੈ ਜੋ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੀ ਕੇ ਸਾਥ ਖਾਸ ਹੈ. ਫਰਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੇਂ, ਤਿਲਾਵਤ ਕੁਰਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਤਰਾਵੀ ਮੇਂ ਸੁਣਨੇ ਸੁਣਾਨੇ ਕਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਖਾਸ ਹੈ. ਇਤਿਕਾਫ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ. ਤੋ ਇਹ ਵੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ ਕਾ ਖਾਸ ਇਹਤਮਾਮ ਹੈ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੇਂ. ਸਹਾਰੀ ਕੀ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇਂ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੇਂ ਇਸ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੋ ਇਨ ਇਬਾਦਾਤ ਕੀ ਤਰਫ ਮਜ਼ੀਦ ਤਵੱਜੋ ਬੜਾਈ ਜਾਏ. ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਆਪ ਦੇਖਤੇ ਹੋਂਗੇ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਹਾਂ ਕਈ ਮਸਾਜਿਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅਲਹਮ ਸੇ ਲੇਕਰ ਵੰਨਾਸ ਤੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਤਰਾਵੀ ਮੇਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੁਣਨੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋਤੀ ਹੈ.
ਬੇਸ਼ੱਕ
ਇਸ ਪੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਵੈਸੇ ਤੋ ਮਿਜ਼ਾਜ ਪਾਏ ਜਾਤੇ ਹੈਂ. ਬਾਅਦ ਹਮਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਮਸਾਜਿਦ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ ਕਾ ਯਹ ਜ਼ਹਿਨ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤਰਾਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ. ਸਰਦੀਆਂ ਮੇਂ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਸੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਏਰੀਆਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂ مکمل قرآن پاک سننے کی صورت بھی ہو نا تو سوا پارا روزانہ ہوگا، ڈیڑھ پارا روزانہ ہوگا، تو یہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے میں یا اس کے آس پاس فراغت کی صورت ہو جائے گی، عشاء کی نماز سمیت ڈیڑھ گھنٹے میں۔ چلے مزے لے لے کر رب کا کلام سنیے، دو گھنٹے میں فراغت ہو جائے گی۔ جو دو گھنٹے کے بعد بھی سونے کا وقت اب سارے کا سارا رات ہی کا رکھے نا تو بھی اچھی نیند رات کو ہو جائے گی، سکون سے سحری کریں، نماز فجر پڑھیں، نماز فجر میں بھی کچھ نہ کچھ تفسیر سننے سنانے کے حلقے کی صورت بنے، اس کے بعد وقت ملے تو مزید کچھ آرام کر لیں، نہیں تو تلاوت قرآن کی صورت کریں۔ تو کافی آسانی کے ساتھ، یا کافی کو مائنس بھی کریں تو پھر بھی آسانی کے ساتھ نیند پوری کر کے مکمل قرآن پاک سننے سنانے کا اہتمام ہو سکتا ہے۔ ایک تو ایسی مسجد کا انتخاب کیا جائے کہ جہاں اچھے انداز میں قرآن پڑھا جاتا ہو، وہ یعلمون تعلمون تیزی تیزی والا، کہ جس میں لفظوں کی سمجھ نہ آ رہی ہو، وہ سلسلہ نہ ہو، سکون اور چین اور قرار اور اطمینان کے ساتھ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں نماز تراویح کا اہتمام کریں۔
اور جی اس سات سالوں ایک بار موقع ملتا ہے، ہو سکتا ہے اسے اکثر آپ بھی تلاوت نہ کرتے ہوئے، لیکن سال چ ایک بار یہ موقع ملتا ہے کہ اسی پرسکون طریقے نال قرآن پاک دی تلاوت سن سکنے ہیں، تو اس کے لیے سارا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔
مسجدیں بدلنے کا ایک رجحان ہوتا ہے، آج چلے گئے جناب شہیدہ مسجد میں، اگلے دن چلے گئے ہم فیضان مدینہ میں، اس کے بعد ہم چلے گئے گلزار مدینہ میں، پھر دو تراویح پڑھی انوار مدینہ میں، اس کے بعد تین دن کے لیے چلے گئے بہار مدینہ میں۔ تو یوں اس انداز میں مسجدیں بدلتے بدلتے، یہاں پر سوا پارا پڑھا جا رہا تھا، وہاں ڈیڑھ پارا پڑھا جا رہا تھا، آگے کسی مسجد میں گئے وہاں آخری دس صورتیں پڑھی جا رہی تھیں، تراویح تو ادا ہو گئے، لیکن اگر الحمد سے لے کر والناس تک ایک ہی مسجد میں قرآن سنتا تو پورا قرآن سننے کی سے سعادت مل جاتی۔ تراویح شروع ہونے سے پہلے اپنا ذہن بنا لے کہ کہاں میں نے تراویح پڑھنی ہے، پھر آخر تک وہیں تلاوت قرآن سننے کا اہتمام کرے۔ اپنا ذہن بنا لیا جائے میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک بھی روزہ ضائع نہیں کریں گے، مجبوریاں پاؤں کی بیڑی بننے کی کوشش کرتی ہوں گی، ذہن میں یہ چیز آتی ہوگی یا سر درد کر رہا ہے، روزہ نہیں رکھ سکوں گا، آج تو نہیں ہو سکے گا، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ پچھلے سال ماہ رمضان میں کتنے ہمارے ساتھ تھے جو آج نہیں ہیں، آئندہ سال ماہ رمضان ہم میں سے کس کو نصیب ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے۔ مکمل روزے رکھیے، اہتمام کے ساتھ رکھیے، نماز تراویح جس انداز میں درخواست پیش کی گئی ہے اس انداز میں اس کا اہتمام کیجیے، اور اللہ توفیق عطا فرمائے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی پیاری سنت ہے اعتکاف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف بھی کیا، اور آخری عشرے کے اعتکاف کا تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اہتمام فرمایا۔ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اس ادائے نبی کو ادا کرنے کی نیت سے آخری عشرے کا اعتکاف لازمی کیجیے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ مکمل قرآن پاک پڑھنے کی سعادت بھی حاصل ہو، روز کا ایک پارا پڑھیں، سوا پارا پڑھیں، کہ ماہ رمضان اگر 29 دن کا بھی ہو تو بھی پہلے پہلے ختم قرآن کی صورت ہو جائے۔
اعتکاف میں تو لوگ تین دن قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں اور کثرت سے تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، کہ ان کے ایک ذوق قائم ہو جاتا ہے، شوق قائم ہوتا ہے، تو ہمیں اعتکاف کا کے لیے بھی مسجد ایسی انتخاب کرنا چاہیے جس میں صحیح اہتمام کے ساتھ اعتکاف ہو۔ تو سب سے بہترین یہ کہ فیضان مدینہ، باب المدینہ کراچی میں ہو سکے تو وہاں اعتکاف کریں زندگی میں ایک بار، تو انشاءاللہ وہاں جو مزہ آئے گا ساری زندگی وہ قائم رہے گا، اور پھر ہر سال اعتکاف کرنے کا دل بھی کرے گا۔
اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اعتکاف کی برکتیں بھی ساتھ ساتھ نصیب ہوتی رہیں۔ اچھا، اس میں ایک انداز یہ بڑا پیارا انداز ہے کہ چاند آنے پر میں یہ اہتمام شروع کروں، تو بعض اوقات تو نہیں یار صبح کروں گا، نہیں یار آج نہیں، آج تھوڑی سی مصروفیت ہے، یہ کل شروع کروں گا، تو یہ آج کل کرتے کرتے ہو سکتا ہے کہ شروع کے 5-7 دن ایسے نکل جائیں۔ تو جو کام ماہ رمضان میں شروع کرنا ہے نا وہ آج سے شروع کر دیں، تاکہ ماہ رمضان آنے تک کسی نہ کسی انداز میں یہ عادت بن چکی ہو۔ اب ماہ رمضان میں پھر ناغے نہیں ہوں گے، ماہ رمضان میں پھر یہ آگے ہی بڑھے گا، تو آگے بڑھے، اچھے انداز میں بڑھے، اور کیا ہی بہتر ہو کہ فاستبقوا الخیرات، یہ میرے ذہن میں بیٹھ جائے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو۔
اصل یہ مثال نہیں دی ہے نا، جیسے سفر تے جانا ہے نا، میرے تو پہلے تیاری کرا کے سامان سارا اکٹھا کر لیں گے تو سوکھے ہوں گے، اگر ٹائم ادھر گڈی کا ٹائم ہوا ادھر سامان ڈھونڈنے پہ کوئی ادھر رہ گیا ادھر چیز ساڑا کدے بھی سامان پورا نہیں جان لگا یہ چیز ہے کہ رمضان تو پہلے اہتمام کرنا گے نا تو سارا روزے پریشانی نہیں ہونی یار ہم تو سارے معاملے اِسی اچھے طریقے سارے انجام دیا دے تو دوجا یہ کہ اگر اسی اعتکاف دعوت اسلامی کے زیر اہتمام کریں گے تو سانو اعتکاف کا سواب ہونا ہی ہے یہ سانو دینی مسائل سیکھنے کا نماز زکات یہ وہ ہور مسائل جڑے سیکھنے نا یہ سانو بڑی آسانی ہو جائے گی وہ نماز جی ساری زندگی پڑھنے پہ اس سے ساری بے شمار خامیاں ہو لیکن دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اعتکاف ساری وہ نماز ساری سیدھی ہو جائے گی قرآت سیدھی ہو جائے گی یعنی بہت کچھ سانو سیکھنے کا موقع مل جائے گا
ماشاء اللہ. تو اجتماعی اعتکاف کی باتیں سعید بھائی بھی کر رہے ہیں حاجی افضل صاحب بھی کر رہے ہیں آپ سب کی خدمت میں بھی درخواست پیش کروں گا کہ اجتماعی اعتکاف کی برکتیں حاصل کریں پورا ماہ رمضان اعتکاف کی سعادت حاصل کریں صرف عالمی مدنی مرکز میں نہیں الحمدللہ ملک بیرون ملک کئی ایک مقامات پر دعوت اسلامی کے زیر انتظام پورے ماہ رمضان کا اعتکاف بھی ہوتا ہے اور آخری عشرے کا اعتکاف تو پتہ نہیں کتنے مقامات پر ہوتا ہوگا. اپنے قریبی مقام کا پتہ کیجئے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کیجئے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ بھی آپ سرچ کریں گے نا تو وہاں بھی کافی ساری معلومات اس تعلق سے آپ کو مل جائیں گی. اجتماعی اعتکاف میں انشاءاللہ الکریم کئی ایک سیکھنے سکھانے کی صورتیں بھی ہوں گی اور رہنمائی کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مبلغین اور علماء اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ بھی وہاں موجود ہوں گے. اللہ پاک کرے کہ خیر و برکت کے ساتھ ہم اس مہینے کو پانے میں کامیاب ہوں, صحت و عافیت کے ساتھ یہ مہینہ نصیب ہو اور پھر اس مہینے کی برکتیں بھی ہمارا مقدر بنیں. آپ اگر اس دعا پر غور کریں نا جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبائے مبارکہ پر رجب میں آیا کرتی تھی, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ ماہ رجب میں دعا کا اہتمام ہو رہا ہے, اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان سے ملا دے. نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں ماہ رمضان کا کیسا اشتیاق ہوا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اور امیر اہل سنت کئی ایک عاشقان رسول یہ دعا کرتے اور پورا سال کرتے رہے, اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ, اے اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان نصیب کر دے. اب تو ماہ رمضان بالکل قریب آ چکا نا اور ماہ رمضان کی برکتیں ہمارا مقدر بننے جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ جلدی جلدی ماہ رمضان نصیب ہو, صحت و سلامتی کے ساتھ نصیب ہو. عجل عجل یا رمضان, جلدی جلدی آ رمضان.
تجھ میں بخشش کا سما لا ریب ماہ رمضان, گیارہ ماہ کا تو سلطان, فضل رب سے ہے رمضان. مولا تو بحر رمضان, مجھ کو بنا دل کے انسان. مولا تو بحر رمضان, مجھ کو بنا دل کے انسان.
آ جا آ بھی جا رمضان, تجھ پہ فدا عطار کی جان. اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ رمضان نصیب فرمائے.
رمضان شریف میں اعتکاف اس حوالے سے تو گفتگو ہوئی, اسی رمضان شریف میں لیلۃ القدر بھی ہے, تو آپ ارشاد فرمائیں کہ اس کا اہتمام ہم کس انداز میں کریں.
لیلۃ القدر کے اہتمام ہی کے لیے اعتکاف ہے. لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا گیا, صرف یہ ذکر کیا گیا کہ یہ تاک راتوں میں سے کسی رات میں ہے, وہ 21ویں رات بھی ہو سکتی ہے, 23ویں, 25ویں, 27ویں, 29ویں رات بھی ہو سکتی ہے. تو اب اس کو تلاش کیسے کریں گے, اعتکاف میں آ جائیں اور یہ راتیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بندگی میں بسر کریں. اعتکاف جو ہے نا یہ صرف اس امت کے لیے نہیں ہے, پچھلی امتوں میں بھی اگر دیکھیں نا تو پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف تھا. قرآن پاک میں اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے دو نبیوں کا ذکر کیا اور ان دونوں نبیوں کو ایک حکم دیا گیا. یہ نبی ہیں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے شہزادے حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. ان دونوں عظیم نبیوں کو حکم دیا گیا کہ میرے گھر کو صاف ستھرا کر دیں طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. تو اعتکاف پہلے بھی تھا اس لیے تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہاں خاص طور پر نا مساجد کی کمیٹیاں، ان کی میں توجہ چاہوں گا اور ان کی خدمت میں درخواست پیش کرنا چاہوں گا کہ اعتکاف کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے دو نبیوں کو حکم دیے طواف، رکوع، سجود، اعتکاف. تو اس میں اگر دیکھیں تو یہ جتنے کام ہیں، طواف، اعتکاف، رکوع، سجدہ، چار باتوں کا ذکر ہے نا. طواف ایک ایسی عبادت ہے جو حرم کعبہ بیت اللہ شریف کے علاوہ کہیں نہیں ہے، طواف صرف وہیں ہوگا. اللہ جلدی جلدی خیر سے نصیب فرمائے کہ وہاں جا کر ہم کعبے کے جلوے بھی دیکھیں اور ساتھ طواف کی برکتیں بھی لوٹیں. یہ عبادت تو وہاں ہے. بقیہ جو تین عبادتیں ہیں نا، اعتکاف، رکوع، سجدہ، جس مسجد کی کمیٹی میں آپ ہیں نا، جس مسجد کا انتظام و انصرام آپ کے پاس ہے، باقی تینوں کام اس مسجد میں بھی ہیں. اعتکاف کرنے والے مسجد کی زینت ہیں، رکوع اور سجدہ کرنے والے مسجد کی زینت ہیں. تو ان کے آنے سے پہلے، خاص طور پر ماہ رمضان میں چونکہ ایک بڑی تعداد آتی ہے جن کا رخ مساجد کی طرف ہوتا ہے، تو ان کے آنے سے پہلے مسجد کے جتنے بھی انتظامات میں کمی ہے وہ دور کر دی جائے. وضو خانے کا نظام چیک کر لیا جائے، واش رومز کا نظام چیک کر لیا جائے، صفائی ستھرائی، جہاں سردی ہے وہاں سردی کے تحفظ کے سامان، ہیٹرز وغیرہ اور دیگر چیزیں، ان کو چیک کر لیا جائے. بعض ایریاز اس وقت بھی دنیا میں اس طرح کے ہیں جہاں گرمی ہے، تو وہاں وہ بتی، پنکھا اور دیگر اے سی وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں کے اعتبار سے چیک کر لیں. ویسے جو پسندیدہ صورت ہے نا وہ یہ ہے کہ محلے میں سب سے خوبصورت، سب سے پرسکون جگہ اللہ کا پاکیزہ گھر ہونا چاہیے. جو جس بھی گھر سے اٹھ کے آئے نا، اسے یہاں ایسا پاکیزہ ماحول ملے کہ یہاں سے نکلنے کو دل ہی نہ کرے. کو تلاوت قرآن کر رہا ہو، کو درود شریف پڑھ رہا ہو، کو کلمہ شریف پڑھ رہا ہو، کو سیکھنے سکھانے کے حلقے جاری ہوں، عبادات کی طرف رغبت کے سلسلے جاری ہوں، اور مسجد میں آئے تو ایسا دل لگے کہ یہاں سے نکلنے کی طرف اس کی طبیعی میلان کی صورت ہی نہ ہو. ویسے بھی ذکر کیا گیا نا، المؤمن فی المسجد کالسماء فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی. اللہ کرے کہ ایسی سعادتیں ہمارا بھی مقدر بنے کہ مسجد میں آ جائیں، نکلنے کو دل ہی نہ کرے.
بے شمار ہمارے ایسے بھی اسلام بھائی ہیں جو چند دن کے لیے مساجد میں آتے ہیں رمضان میں، لیکن الحمدللہ پھر پورے سال کے مسجد کے نمازی ہو جاتے ہیں.
یہ بھی ہم پر ہے صاحب، ایک انداز بعض جگہوں پہ دیکھنا ہے میں آتا ہے کہ آج کل تو وہ سوشل میڈیا نا، جس طرح وہ کہا جاتا نا، بندر کے ہاتھ میں ماچس لگ گئی.
بالکل.
تو آج کل تو ایسے ہی بعض اوقات لگتا ہے کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس لگ گئی. پہلے جس کی سنتا کوئی نہیں تھا نا، اب وہ بھی موبائل لے گا، ویڈیو ریکارڈ کرے گا، سوشل میڈیا پہ چڑھا دے گا، تحریر لکھے گا. اب لکھنا صحیح آتا یا نہیں آتا، وہ جملہ ادھر کا ادھر جا رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے وہ اس نے چڑھا دیا. تو آج کل یہ مزاج ہے. ماہ رمضان گزرے گا نا تو پھر وہ میسج لکھنے شروع کریں گے، تو ویڈیو چڑھانا شروع کریں گے، تلاش گم شدگان، نمازی کدھر گئے. تو جب آئے تھے اس وقت ان کو اتنا پیار دیتے، اتنی محبت دیتے، اتنی اپنائیت کا سلسلہ کرتے کہ یہ گم ہی نہ ہوتے. جب یہ آنا شروع کرتے ہیں نا ماہ رمضان کی ابتدائی تاریخوں میں، نئے نئے چہرے نظر آنا شروع ہوتے ہیں. اچھا، آپ بھی اسی محلے میں رہتے ہیں، پہلے تو کبھی مسجد میں نظر نہیں آئے. اچھا آ گیا تو یہ جملہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ پیار دو، محبت دو، اپنائیت دو، تاکہ آ گیا اور یہ پکا آ ہی جائے. بعض اوقات یہ جملے بھی کہہ دیے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ چار دن کے لیے آئے ہو، یہ کل سے تعداد جھڑنا شروع ہو جائے گی. بعض اوقات اجتماعی اعلان شروع کر دیا جاتا ہے، آ گئے دیکھنا جناب، یہ آج ایک دن کے لیے ہیں، کل تعداد جھڑ جائے گی، اگلے دن اور کم ہو جائیں گے، اس کے اگلے دن اور کم ہو جائیں گے. یہ چاند دیکھ کے آئے، دو دن کے لیے آئے، پھر یہ عید پڑھنے آئیں گے. تو یہ اس طرح کے جو نوک جھونک والے جملے ہوتے ہیں نا، یہ اگر نہ بولے جائیں، پیار دیں، محبت دیں، پیٹ تھپکیں، ذہن بنائیں، میرے بچے آپ آ گئے، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، پیار اور محبت کے ساتھ ساری زندگی نماز پڑھتے رہنا۔ مہینہ آئے نا، مہینے کے بعد چلے گئے، تو اب یہ فیس بک پہ تحریر چڑھانے سے واپس تھوڑی آ جائیں گے یا سوشل میڈیا پہ ایک کلپ وائرل کرنے سے واپس تھوڑی آ جائیں گے۔ وہاں بھی وہ سوکیانہ مزاج ہوتا ہے اور عجیب طرح کے جملے ہوتے ہیں جو وہاں بھی بولے جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ مسجد کی انتظامیہ والے، محلے کے جو مستقل نمازی ہیں، یہ ایک ایک گھر میں چلے جائیں نا، آپس میں گھر بانٹ لیں، دو ایک گھر میں چلے گئے، دو ایک گھر میں چلے گئے، تین ایک گھر میں چلے گئے، میرے بھائی آپ آیا کرتے تھے ماہ رمضان میں، اب نظر نہیں آ رہے، تشریف لائیں نا، آپ آیا کریں نا۔ تو یہ پیار اور محبت کے ساتھ بلانے کا سلسلہ ہوگا نا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ جانے والے کہیں بھی نہیں جائیں گے، یہ واپس آپ ہی کے پاس رہیں گے۔
اصل میں جی مسجد آئے ہیں ساڑھ واسطے سے سارے تیار ہونے ہیں، لیکن رمضان تو بعد جنہیں مسجد جو نستے رہتے ہیں چھک کے مسجد نہیں آنے واسطے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے کہ جس طرح اسی انہوں نے پہلا پیار محبت ملے نا، اس تو زیادہ پیار محبت دینا چاہیے انہوں نے، تاکہ انہوں نے ساڈا ان سو محبت ہوئے تو مسجد والے پاس راغب ہو، نہیں آئے پتہ کرنے چلے جاؤ بھائی بھی باہر تیری کوئی صحت تیری کوئی مصروفیت تیری۔ تو اس طرح وہ ہے کہ پھر آستہ آستہ وہ مسجد مستقل نمازی ہو جان گے۔
پیار دیں، انشاءاللہ الکریم کوئی بھی بھاگنے والا نہیں۔ محبت دیں، کوئی بھی ان میں سے واپس نہیں جائے گا، آ گئے تو یہ مستقل نمازی بنیں گے۔ امیر اہل سنت نے ایک ذہن دیا نا، ہر نماز میں ایک کو ساتھ لے کر آئیں،
بے حق،
تو ہر نماز میں ایک کو ساتھ لے کر آئیں، یہ تو پورے سال کے لیے ہے نا، تو جو خود ماہ رمضان میں چل کے آ گئے ان کو پکا کرنا تو آسان ہوگا۔
بالکل،
پیار اور محبت کے ساتھ ان کو پکا کریں۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کی خدمت میں درخواست پیش کروں گا، یہ سوکیانہ پن اور سوکیانہ مزاج اپناتے ہوئے یہ جو نوک جھونک سوشل میڈیا پہ کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ کرنے کرانے کے بجائے پیار اور محبت کے ساتھ ان کے دروازے پہ چلے جائیں، میرے بھائی آپ آیا کرتے تھے ماہ رمضان میں، آئیے نا دوبارہ ہمارے ساتھ چل پڑیں، ہو سکے تو ہر نماز میں ساتھ لانے کا مزاج بنا لیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ بھی پکا نمازی بنے گا، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کو لانے والا، اس کی اپنی آمد پکی ہو جاتی ہے۔ جب یہ ہر نماز میں کسی نہ کسی کو لے کے جاتا ہے نا، کسی نماز میں یہ نظر نہیں آئے گا تو جن کو لے کر آتا تھا اگلی نماز پہ وہ اس کے دروازے پہ ہوں گے۔
یار یہ تو ایک کو لے لے جاتے تو پھر وہ پانچ اس کو ایک کو لے لے کے لیے آئیں گے۔
انشاءاللہ الکریم مساجد کی آبادی کی صورتیں بڑھتی چلے جائیں گی۔
رمضان شریف دیا برکتہ ضائع نہ ہو، رمضان شریف تو بعد بھی اپنی اسی زندگی دی ایک اچھی روٹین بنائیے، ایک اس طرح ممکن ہے
ماہ رمضان میں جن عبادات کا سلسلہ کیا، تو ماہ رمضان ختم ہوتے ہی وہ سارے کا سارا چیپٹر کلوز نہ کیا جائے۔ ابھی کچھ دیر پہلے گفتگو کی کہ جو عبادتیں ماہ رمضان میں شروع کرنی ہیں وہ شعبان میں شروع کر دیں تاکہ عادت بنے۔ اب ماہ رمضان میں چاند نظر آتے ہی سارے سلسلے موقوف کر دیں گے نا، تو پھر آگے بھی سلسلہ تعطل کا شکار ہوگا، یعنی کلوزنگ ہو جائے گی۔ ان عبادات کو تازہ رکھا جائے۔ روزہ تو صرف ماہ رمضان میں فرض ہے، لیکن اس کے بعد بھی روزہ تو رکھا جا سکتا ہے نا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں کئی ایک روزے ماہ رمضان کے علاوہ بھی ہیں، پیر شریف کا روزہ ہمارے آقا رکھا کرتے تھے، اس کے علاوہ کئی اور دن ہیں جن کے روزے کی برکتیں اور ان کی فضیلتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ یہ کیا جا سکتا ہے کہ پورا سال پیر شریف کا روزہ رکھوں گا تاکہ وہ روزے کا ذہن ساتھ ساتھ رہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جمعات المبارک اور جمعرات کا روزہ رکھوں گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایام بیض کے روزے ہر ماہ رکھوں گا، ایام بیض چاند کی 13, 14, 15، ہر مہینے میں 3 روزے یہ رکھوں گا، اور اللہ توفیق عطا فرمائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سومے داودی پر عمل کروں گا۔ سومے داودی، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، مہینے میں 15 روزے۔ اور عبادت کا اہتمام اس انداز میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نوافل جن کی باقاعدہ سے فضیلتیں ذکر کی گئیں، تہجد کی فضیلت ذکر کی گئی ہے، اشراق چاشت کی فضیلت ذکر کی گئی ہے، اوابین کی فضیلت ذکر کی گئی ہے، اس کے علاوہ بھی کئی نوافل ہیں جن کی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں، تو یہ روزہ نہ اپنے معمولات میں لے آئے۔ تہجد کی نماز، یہ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ سب کی خدمت میں درخواست پیش کروں گا، ماہ رمضان میں تو اس کا ناغہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ پورا سال تہجد ادا کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ماہ رمضان میں آسان ہے۔ ماہ رمضان میں سحری کے لیے بیدار ہوئے، نیند پہلے کر چکے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد نیند کر لی یا بیدار ہو کے تہجد پڑھ سکتے ہیں. آپ جس وقت بھی سحری کے لیے بیدار ہوتے ہیں نا، صرف 5 منٹ پہلے اٹھ جائیں. آدھا وضو تو تقریباً ہو ہی جاتا ہے. آدھا وضو شرعی اصطلاح نہیں ہے ویسے توجہ دلانے کے لیے، کہ جو بھی سحری کے لیے اٹھے گا ہاتھ دھوئے گا، کلی کرے گا، چہرہ دھوئے گا، اس کے بعد دسترخوان پہ بیٹھے گا، تو پیچھے بچا گیا ہے.
بالکل
پورا وضو کر لیں، اور پورا وضو کرنے کے بعد مصلی پہ آ کر 2 رکعت ادا کر لیں، تہجد ادا ہو گئی. اور حدیث شریف کا جو ابتدا میں ایک وظیفہ ذکر کیا گیا نا، 2 کام ایسے جو تمہیں تمہارے رب کی رضا ادا کریں گے، 2 کام ایسے جن کے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں.
بالکل
آپ 5 کے بجائے 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، وضو کیا، 2 رکعت تہجد ادا کی، 10 مرتبہ کلمہ شریف، 10 مرتبہ استغفار شریف، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا، یا اللہ جنت عطا کر دے، جہنم سے نجات دے دے. بیدار ہوتے ہی حدیث میں بیان کیے گئے سارے وظیفے پر عمل ہو گئے.
بے شک وہ تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر رمضان شریف مہینے جیسے اپنا معمول بنا لیں گے نا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ رمضان شریف مہینے تو بعد بھی پھر سلسلہ ساڑا چلتا رہے گا، اور یہ ساری پابندی رہے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. تہجد
کے معاملے میں یہ کہ اگر صبح اٹھتے ہی جب وہ ہاتھ منہ دھوتا ہے تو وضو جب کر لے گا تو پھر اس کا دل کرے گا یار 2 نفل پڑھ ہی لے، تو اگر ہم اٹھ کے وضو کرنے کی عادت بنائیں گے تو ان شاء اللہ تہجد پڑھنا بھی نصیب ہو جائے گا. سستی اسی میں ہوتی ہے کہ وضو کرنے میں ذرا مشکل لگتی ہے، سردیوں میں خاص طور پر. تو آپ بعد میں گئے فارغ ہوئے تو 1-1.5 منٹ میں وضو ہو جاتے، اور اتنی دیر بس جب باہر آ گئے دل آ جائے کہ وضو ہے تو کچھ پڑھ لوں، تو پہلے تہجد پڑھ لیں. اس طرح کی سعادت مل جاتی ہے تو سستی بھی دور ہو جاتی ہے. وضو کرنے سے سستی دور ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ملتی ہے اور وہ اس کا عادی بن جاتا ہے.
اللہ پاک اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کی خدمت میں درخواست پیش کروں گا کہ ماہ رمضان اللہ کی عبادت میں بسر کیجیے. ماہ رمضان کی برکتیں تازہ رکھنے کے لیے پورا سال عبادت کی طرف راغب رہیے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ کئی ایک مواقع پر سحری اجتماع، افطار اجتماع کی صورتیں ہوتی رہتی ہیں. کئی عرب ممالک میں بھی یہ سلسلہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر پیر شریف کو اور جمعرات کو مساجد میں افطار کی باقاعدہ اجتماعی طور پر تراکیب ہوتی ہے. آپ بھی اپنی اپنی مسجدوں میں یہ سلسلے شروع کر سکتے ہیں. اللہ پاک اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
دل کو آؤ کر لے روشن، آؤ سیکھے دین کی باتیں، آؤ سیکھے دین کی باتیں.